أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا نبينا شفينا محمد وعلى آل سيدنا مولانا نبينا شفينا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تعطي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بيديك الخير إنك على كل شيء قدير. تعلج الليل في النهار وتعلج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا والآخرين آيات من ذرنا وارزقنا أنت خير الرازقين ربنا هب لنا من أزواجنا ذرية قرة أعين وادخلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه أفضل أنبيائه والمرسلين حبيبنا نبينا شفينا مولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگو دوستو میرے پیر بھائیو سلسلے خادریا چشتیا سہروردیا نقشبندیا شتاریا نظامیا وارثیا خلندریا سارے سلسلوں میں بیعت کرنے والے پیر بزرگوں مستورات پیارے نوجوانوں اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم آج اس محفل میں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم یہ جانیں کہ رب العزت اپنے کلام اللہ میں ہم تمام کو کیا پیام دیتا ہے اور اس پیام میں ہم اس زندگی میں کیا حاصل کر سکتے ہیں یہ معدنیت کا دور ہے دن رات انسان اپنی محنت سے اپنی عقل سے اپنی جرات سے اپنی ساری سمجھ سے اپنی لیاقت سے وہ کما رہا ہے رات دن محنت میں لگا ہوا ہے اور معدنیت اتنی چڑھ گئی ہے کہ دن رات وہ کماتا ہے اور اپنے سرمایے سے دن رات وہ اپنے گھر کے اسباب کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے پیسہ ایک طرف کماتا ہے اور ایک طرف خرچ کرتا ہے جہاں دولت ہے وہاں غربت ہے جہاں انصاف ہے وہاں بے انصافی ہے جہاں ظلم ہے وہاں راحت و چین بھی ہے سارے عالم میں اب ایک نظام بن گیا ہے اور آج یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم اپنے علم و ہنر سے سائنس کی ترقی سے ہم فلسفے کے ترقی سے ہم ایک انسانیت کا پیغام ہم پا لیے ہیں بہت سے ان کا خیال ہے کہ قدرت کا پر ہم حاوی ہو چکے ہیں اب ہم قدرت کے سارے معاملات راز و نیاز سے واقف ہو چکے ہیں آسمان پر سیر کرتے ہوئے ستارے سیارے اور چاند کو پہنچ گئے ہیں اور سائنس کے ذریعے سے سارے بیماریوں کے رازوں کو جان گئے ہیں سارے دوائیں ہم نے بنا لیے ہیں بجلی کے سارے فوائد سے واقف ہو چکے ہیں اور ہم میں وہ طاقتیں ہم میں آ چکی ہیں جس سے ہم سارے عالم پر ہم حکومت کر سکتے ہیں ہم یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ساری کائنات قائم دائم ہے اور وہ انسان بہت ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے لیکن اس کی ہمت اور جرت اور اس کے نظامیت جو اس کو دی گئی تھی, اس نظامیت کا فیض حاصل کرتے کرتے حکومتیں سے حکومتیں بدلتے بدلتے علم کی ترقی کے وجہ سے وہ اس نے ایسے نشو نما بنائے ہیں, ایسے کارخانے بنائے ہیں, ایسے کاروائیاں بنائے ہیں, ایسے نظامت قائم کیا ہے جس سے قوم و ملت سارے کائنات میں ایک جدوجہد, ایک عالمی یو این او یعنی یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن بنا لیا ہے, جس کے وجہ سے یہ سمجھ گیا ہے کہ وہ اپنے اندر ایسی قوتیں رکھا ہے, ایسی ملکیت رکھا ہے, ایسی بادشاہت رکھا ہے جس کے وجہ سے وہ سارے معاملات کو حل کر لے سکتا ہے, اور اس کو کوئی اور دوسرے شے کے کوئی اور طاقت کی طرف اور کوئی بنانے والے اس کائنات کے بنانے والے کی طرف رجوع ہونا کوئی ضروری نہیں سمجھتا. یہ ہمارے عقل اور فلسفے کا دھوکہ ہے. یہ سارے آنکھیں کے سامنے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں, جو شے ہیں, جو کائنات ہے, یہ ایک زمانہ ایسا بھی آیا ہے آئے گا جو سائنسدانوں نے اس کو قبول کر کے کہہ دیے ہیں کہ دنیا غارت ہو سکتی ہے, فنا ہو سکتی ہے. ہم اپنے سائنس کی ترقی سے ایسے ہتھیار بنا چکے ہیں, ایسے بم بنا چکے ہیں, آٹم بم بنا چکے ہیں, اور اس سے زائد ہائیڈروجن بم بھی بنا چکے ہیں جس سے دنیا کو غارت کر دے سکتے ہیں. دنیا کے اندر کے جتنے بھی معاشیات ہیں یا جتنے بھی منرلز ہیں, کیمیا ہیں, ان تمام کو انسان نکال کر استعمال کر رہا ہے. تیل جو زمین کے اندر تھا اس کو نکال کر اس کے فوائد جان کر استعمال کر رہا ہے. سارے شجر اور حجر کو استعمال اتنا انتہائی کر چکا ہے کہ کائنات کے اندر اب موسم کیا بدلنے کا امکانات اور بہت سے خطرناک معاملے ہونے کے اندیشے پیدا ہو چکے ہیں. ان سارے باتوں سے ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اب انسان مادنیت کے طرف سے ہٹ کر روحانیت کی طرف آنا اس کے لیے لازم ہے. وہ اپنے سرمایے سے, اپنی حرص و حوث سے اس کے اندر یہ دنیاوی معاملات کے اندر اتنا پھنس گیا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب دین کی کوئی ضرورت نہیں. دراصل دین یہی بتاتا ہے کہ انسان کو یہ کائنات دی گئی, اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا, اور اس کے یہ دنیا و کائنات اس کے حوالے ایک امانت کے طور پر دی گئی تاکہ اس کی امانت کو وہ اچھی طرح سے استعمال کرے اور ایک دوسرے کا خیال کرے اور کائنات کے ہر شے, ہر جانور, ہر شجر کا اس کا پر حکومت دی گئی تاکہ وہ اس کا نقصان نہ کرے بلکہ اس کا فائدہ کرے. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا خیال کیا تو فرشتے بول اٹھے کہ اے پروردگار, ہم عبادت کے لیے کافی ہیں, تو ایسی مخلوق کو کیوں بناتا ہے جو دنیا میں جا کر خون ریزی, فتنہ, فساد کرے گا, بربادی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وہ ظہور میں لایا, اس نور کو اس کے نور کے ذریعے سے آدم کے نور کے جسم میں اس نے اپنا روح پھونکا, نور ڈالا, اور پھر ان کے پھسلی سے بی بی ہوا کو پیدا کیا, اور سارے فرشتوں کے سامنے امتحان لیا, سارے اللہ کے نیک اوصاف ان کو بتا دیا آدم علیہ السلام کو, اور فرشتوں کو کہا کہ ان کے سامنے سجدہ کرو. جب امتحان میں آدم علیہ السلام پاس ہو گئے, سارے اللہ کے اوصاف کو بتا دیے, تو سارے فرشتے بول اٹھے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, تو یقیناً زیادہ جانتا ہے, اور سجدے کیے. لیکن ان سارے فرشتوں کا استاد مولوی ملکوت ابلیس العین نے انکار کیا, اور اس نے اللہ سے کہا کہ میں تیری عبادت کے سوائے کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا, میں آگ سے بنا ہوا, میں مولوی ملکوت ہوں, مجھے تو نے سارا علم عطا کیا ہے, میں تیری ہی بادشاہت چاہتا ہوں اور تجھی سے میں پوچھتا ہوں اور اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا. اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند نہیں آئی, اس کے غرور اور تکبری اور کینے اور حسد کی وجہ سے یہ گناہ جو اس نے سرسد کیا, خدا رب العزت نے اسے نہ اس کو ناشکرا بنا دیا اور اس کو اس نے جناب اللہ کے جناب سے نکال دیا, پھر آگاہ کر دیا کہ دیکھو یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ سارا پیغام جو ساری یہ اس کے بعد آدم و حوا کس طرح سے شیطان کے پھیر میں آئے, کس طرح سے دنیا میں پھینکے گئے, کس طرح سے ان کو توفیق ہوئی توبہ کیے, پھر کس طرح سے ان کی اولاد جھگڑی فساد کی خون ریزی ہوا, کس طرح سے قبا نے ان کو دفن مردے کو دفن کرنا سکھایا, پھر اس کے بعد نسل در نسل ان کی بڑھتی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا تاکہ اس فتنہ فساد کو روکے اور لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرے. خدا واحد ہے, یکتا ہے, وہ اعلیٰ ہے, وہ بادشاہ ہے, وہ مالک ہے, اسی کی بادشاہت ذرے ذرے پر ہے, وہی کائنات کو بنایا ہے, وہی سارے ستارے سیارے ہوا بادل سمندر شجر حجر ہر چیز کا وہ بنانے والا, تول ماپ سے بنانے والا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو بڑے تقویم اور بڑے ہی حساب و کتاب سے اس نے سارے کائنات کو بنایا ہے. پھر انسان کے دل میں اچھی اور بری چیز بھی ڈال دی ہے اور اس کے اندر نیک عادتیں بھی اتار دی ہیں, اوصاف نیک اللہ کے خود اوصاف اتار دیے ہیں. اور پھر اللہ نے حکم فرمایا ہے انسان کو کہ تم میرے رنگ میں رنگ جاؤ. اس کا رنگ کون سا ہے؟ رحمان و رحیمت کا ہے. اللہ نے فرماتا ہے کہ میں بڑا رحیم و کریم ہوں, اے بندو تم بھی رحمان و رحیم کے اوصاف پہ آ جاؤ. اور کبریائی میرے ہی ہے, میرے لیے ہی سزاوار ہے. کبریائی انسان کے لیے ضروری نہیں ہے, انسان کو صرف بندہ ہے, عاجز ہونا چاہیے, انکسار ہونا چاہیے اور اپنے ماتھے کو زمین پر رکھ کے خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور خدا کے حکموں کو چلنا چاہیے. خدا ہی حقیقی بادشاہ ہے. آل عمران کی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے قل اللہم مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدیک الخیر انک علی کل شیء قدیر تعلج اللیل فی النہار تعلج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اس کا معنی یہ ہے, کہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دو ان کافروں کو, ان ملحدوں کو, ان نصرانیوں کو, ان یہودیوں کو, ان صابئین کو, جتنے بھی مکے میں حضور کے پاس عرب گرد تھے, ان تمام سے کہہ دو کہ اے خدا, اے بادشاہی, یہ بادشاہی, کہو کہ اے خدا, اے بادشاہی کے مالک, تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس کو چاہے بادشاہی چھین لے, اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے. ہر طرح کی بھلائی تیری ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں دخل کرتا ہے, تو ہی دن کو رات میں دخل کرتا ہے, تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے, اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے. اس کے بعد کی آیت کا مفہوم بھی یہی ہے, مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوائے کافروں کو دوست نہ بنائیں, اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کے کچھ عہد نہیں. ہاں اگر اس کے طریق سے تم اس کی شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں, اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور خدا کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. پھر خدا رب العزت اسی سورے میں پھر فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ یحب الکافرین. اس کا معنی یہ ہے کہ اے پیغمبر, لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو, خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو, اور اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا. ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی خدائی اس نے کسی کو نہیں بانٹا ہے, خدا ہی واحد و مطلق ہے, وہی حاضر و ناظر ہے, وہی اول و آخر ہے, وہی باطن و ظاہر ہے, وہی سارے مقدروں کو بنانے والا ہے. بادشاہت اور ملکیت اسی کی ہے. انسان کو اس نے دنیا کا خلیفہ بنا کر بھیجا, اور وہ جسے چاہتا ہے ان کے دلوں میں نیکیاں عطا کر دیتا ہے, اور ان کے اندر ایسے ایسے خوبیاں پیدا کر دیتا ہے جس کے وجہ سے وہ یہ لوگوں کے پر نرمی برستے ہیں اور لوگوں کے خیال رکھتے ہیں اور لوگ ان کو مان جاتے ہیں اور ان کے طرف لوٹنے لگتے ہیں اور لوگوں کے وہ حاکم بن جاتے ہیں. یہاں بادشاہت کا مطلب یہی ہے کہ خدا رب العزت بڑا عدل و انصاف والا ہے, وہ بڑے ہی انصاف کے ساتھ دنیا کو قائم کیا ہے. دن رات بدلتی رہتی ہے, موسم بدلتا رہتا ہے, اور وہ عزت بھی انہی کو عطا کرتا ہے جن کے دلوں میں تقویٰ ہے. جب ہدایت مانگتے ہیں ہم, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین, تو پھر خدا رب العزت کا جواب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جو متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. متقی کون ہیں؟ جو دل دماغ سے خدا کی طرف خدا سے ڈرتے ہیں, خدا کو اپنے خدا کے ڈر سے دل کو منور فرما لیتے ہیں, پاک کر لیتے ہیں, دماغ کو پاک کر لیتے ہیں اور نیکیوں میں پیوست ہو جاتے ہیں. نیکیاں اتنے ہوتے ہیں کہ بدی سے ہٹ جاتے ہیں, بالکل ہٹ جاتے ہیں, اور پھر نماز وہی لوگ جو متقی ہو گئے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ کو دیتے ہیں, اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. تو ایسے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں تم کو بادشاہت عطا کرتا ہوں, اور جو برے ہو گئے, بدکار ہو گئے, جو راستے سے ہٹ گئے, ان سے میں عذاب علیم عطا کرتا ہوں, ان کو جو ساری طاقتیں دیا ہوں وہ چھین لیتا ہوں. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیا ہے. فرعون کو مصر میں اتنی بڑی حکومت عطا کر دی تھی, وہاں ایسے زبردست اس نے عمارتیں بنی کہ آج بھی انسان حیران ہے کہ وہاں کیسا یہ پتھر لے گئے اور کیسے اس بڑے بڑے پیرامڈس اس نے بنائے. لیکن جب وہ اپنے آپ کو خدا کا خدائی کا دعویٰ کرنے لگا, وہ اب سمجھ گیا کہ میرے پر سب قابو ہے, ہر چیز پر میں قادر ہوں, اور میں ہر چیز بنا سکتا ہوں, توڑ سکتا ہوں, اور کسی کو مار بھی سکتا ہوں, تو اس نے خدا کا خدائی دعویٰ کر دیا. تو رب العزت نے اسی کے گود میں اس کے دشمن کو پرورش کیا, وہ تھے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری عطا کی, معجزے عطا کیا, اور پھر حکم فرمایا کہ جاؤ, جا کے تم فرعون کو ہوش میں لاؤ, اس کو بتاؤ کہ بادشاہت خدا ہی کی ہے, اگر وہ نہ مانے تو پھر اس کی بادشاہت چھین لی جائے گی. لوگوں پر وہ کہا جاتا ہے کہ وہ موسیٰ کو سے نا کی بات کو نہیں مانا, موسیٰ سے وہ جھگڑا, موسیٰ نے اپنی کرامتیں دکھائیں, کئی طرح سے اس کو اصلاح کرنے کے لیے کئی طرح سے اس کو میں بتائے, کبھی مینڈکوں کے بارے کیا بہت زیادہ ہو گئے, کبھی کیڑے مکوڑے زیادہ ہے, خون کی بارش ہو گئی, لیکن وہ اپنے حد سے بڑھ گیا تھا. سورہ یونس میں واقعہ ہے کہ انہوں نے دعا کی, یا پروردگار اس کے دل کو سخت کر دے تاکہ یہ عذاب علیم کے لیے مستحق ہو جائے. عوام الناس اس زمانے میں سب فرعون ہی کو بادشاہ سمجھ کر اسی کی طرف راغب ہوئے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کے باتوں پر نہیں عمل نہیں فرما رہے تھے. جب اس کا دل سخت ہو گیا, فرعون کا دل سخت ہو گیا, تو پھر وہ عذاب علیم میں مستحق ہو گیا, اور وہ دنیا سے بھی غارت ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے سمندر میں اس کو غرق کر دیا. بادشاہت پیغمبروں کو عطا کی, جیسا کہ سلیمان علیہ السلام ان کو اتنے نیک پیغمبر تھے کہ جنات بھی ان کی اتباع کرتے تھے، وہ ان کو سارے جانوروں کے اور پرندوں کی زبان بھی اللہ ان کو عطا کر دی تھی، ان کے فرزند داؤد علیہ السلام کو بھی تو اتنی بڑی حکومت عطا کی، ہارون علیہ السلام کو بے انتہا دولت عطا کی، یہ اس دولت سے ان کے دل کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ خدا کی دولت کو اپنی امانت سمجھ کر انہوں نے عدل و انصاف دنیا میں قائم کیا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور بدی سے ہٹائے، اور سارے معاملات کو دنیا میں بڑے ہی بہتر انداز سے انہوں نے سر انجام دیا۔ یہ مثالیں پیش کی گئیں، دکھائی گئیں اور بتائے گئے، بتایا گیا کہ اے عرب، اے عرب کے باشندوں، تمہارے پاس کوئی پیغمبر آج تک نہیں آیا، میں رسول عربی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے آخر الزمان بنا کے بھیجا ہے، تم میرے باتوں کو مان جاؤ، میرے سے محبت کرو، اور تم اگر میرے سے محبت کرو گے اور اللہ سے محبت کرو گے تو خدا تم کو دوست رکھے گا، تو تم خدا بھی تمہیں دوست، خدا کو دوست رکھو گے اور خدا بھی تمہیں دوست رکھو گے، اور تمہارے تو خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا، خدا بخش دے گا، اور اللہ مہربان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رسول فرمائے کہ خدا اور اس کے رسول کو حکم مانو گو مانو، اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ خدا رب العزت کا جو فرمان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری کیا، عرب کے باشندے نے انکار کر دیا، بڑے دردناک طریقے سے اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول اللہ کے پیرویوں کو ایذا پہنچایا، دکھ دیا، اور پہلے سب سے پہلے ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا قتل کیا، وہ پہلے عورتوں میں شہید ہونے والے تھے، آپ کے بیوی بیٹے اور شوہر آ کر حضور سے بہت ندا کیے، حضور نے صبر کی تلقین دی، 12 سال حضور کے ولادت کے پیغمبری کے بعد، نبوت کے بعد 12 سال آپ مکے میں رہے، اور 12 سال تک جو بھی اسلام لے کے آئے، مومن بنے، اللہ کے فرما برداری میں آ گئے، ان کو کفار نے بے انتہا طرح سے درد دیا، دکھ دیا، مارا، پیٹا، قتل کیے، لیکن صبر کے سوائے انہوں نے کوئی نہیں کیا، وہ جان گئے کہ عزت دینے والا اللہ ہی ہے، ان کافروں کے سامنے منافقوں کے سامنے کہاں عزت ہوگی، یہ عزت نہیں ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ وہی ہے جو نیکیوں کو قبول کرتا ہے اور آخرت میں بہشت دیتا ہے۔ جب حد سے باہر ظلم ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مسلمانوں کو ہجرت کرنے کے لیے اجازت دیے، حبش گئے، وہاں کا بادشاہ کے پاس یہ لوگ گئے، کفار گئے، اور ان سے بہت شکایت کی، اس نابوس بادشاہ نے امتحان لیا، اور پھر جب سورہ مریم پڑھ کر حضرت جعفر بن طیار نے سنایا تو بادشاہ رو دیا اور کہہ دیا کہ حق ہے، یہ اسلام حق ہے، یہ دین حق ہے، بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور ہم بندے ہیں، اور پھر ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی۔ جب کفار کا ظلم بے انتہا ہو گیا تو رب العزت نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے کے لیے انہوں اجازت دے دی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا۔ مدینہ منورہ میں آپ نے آئے، یہود و نصارہ کو بہت سمجھائے کہ چلو دین میں آ جاؤ، میں وہی دین ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور وہی ایک خدا و ایکتا کو مانو، اور خدا کا نہ بیٹا ہے نہ خدا کسی بیوی رکھتا ہے، لیکن انہوں لوگوں میں یہود و نصارہ بھی انہوں نے نہیں مانے، اور وہ مکے کے کفار سے انہوں نے معاہدہ کر لیا اور ظلم زیادہ کے جنگیں کی، لیکن رب العزت نے مسلمانوں کو فتح یاب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اگر تم کو حکومت چاہیے، تم کو نیکی چاہیے، تم کو بھلائی چاہیے، تم کو زندگی اور آخرت دونوں میں فتح چاہیے تو دین اسلام کے راکین پر چلو، اطیع اللہ و اطیع رسول، میرے حکم اللہ کے حکم پر چلو، تاکہ تم میرے جناب میں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ کو بخش دے گا۔ خدا اور رسول کے دائرے میں آ گئے، خدا اور رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر چل گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دیے بے حساب انگنت پائے کے انگنت رحمت نازل فرمایا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد جہاد اکبر اپنے نفس کے ساتھ ہے. جس نے اپنے نفس کو قابو میں لیا وہی بادشاہ بنا. بادشاہت خود کے اوپر کرنا بہت لازمی ہے. یہ خودی جو انسان کے اندر ہے وہ بڑی ہی ناشکری ہے اور وہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے. وہی ہے نفس ہمارا. کسی ایک شاعر نے کہا ہے کہ ایک بڑے موزی کو مارا تو کیا مارا, جس نے اپنے نفس کو مارا تو بڑا مارا. ایک موزی جانور کو مار دینا بڑا کمال کا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اندر کے شیطان کو مسلمان بنائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرا شیطان ایمان لے آیا ہے. حضور کا سایہ بھی نہیں تھا, وہ لطیف تھے, وہ نور کتاب مبین تھے. وہ تا حیات رہیں گے, قیامت تک رہیں گے. یہ کہنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل بسے وہ خبر میں نہیں ہیں, وہ برزخ میں ہیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو حضور اس کا جواب دیتے ہیں. وہ شفیع المسلمین ہیں کہ آخرت کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دلائیں. مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا کہ جب تم نیک رہو گے, عدل و انصاف قائم کرو گے, دنیا میں لوگوں کے یتیموں بیواؤں اور کمزور لوگوں کا خیال رکھیں گے تو تم کو ساری دنیا کی بادشاہ دی جائے گی. چار خلفائے راشدین جو آئے انہوں نے ایسے انصاف انہوں نے قائم کیا, اتنا اچھا نظام پیدا کیا اور خدا کے حکم کو جاری کیا اور حضور کی شریعت کو خوی بنائے تو دنیا میں امن و امان پھیلتے گیا. اور اسلام کا معنی ہی ہے امن و امان. جہاد جو کیے اپنے نفس کے لیے نہیں کیے, اپنی بڑائی کے لیے نہیں کیے, اپنے روب ربدبے کے لیے نہیں کیے, اپنے دولت کو جمع کرنے کے لیے نہیں کیے. جہاد کیے تو فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں خدا کے پیغام کو, خدا کے حکموں کو, خدا کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے, تاکہ دنیا قائم خدا کے حکم پر رہے. ساری کائنات میں اندھیرا تھا, یہ اولیاء کرام نے روشنی لائے, اللہ کے دوستوں نے دنیا میں روشنی پھیلائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی لایا, کتاب المبین لائے, اور یہی روشنی پھیلتی گئی تا قیامت تک انشاءاللہ تعالی العزیز یہ پھیلتی رہے گی. خدا رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تم کو دل دیا ہے تو دل میں درد بھی دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہا دعا کرتے کہ اے مسلمانوں, اے اللہ مسلمانوں کے دل میں درد دے تاکہ درد سے ان کے دلوں کو منور ہو جائے. یہ بڑا مشہور ہے, شعر بھی ہے کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. سارے اولیاء اکرام اپنے مریدین کو جب بیعت کرتے دعا کرتے کہ آپ پروردگار ان کے دلوں میں درد عطا کر تاکہ یہ ہمدرد ہو جائیں اور ایک دوسرے کے مسلمانوں کے اور غیر اقوام کے ساتھ بھی یہ ہمدردی سے پیش آئیں, نیکی سے پیش آئیں اور کبھی ان کے ہاتھ سے ظلم نہ ہو, زیادتی نہ ہو, انصاف سارے دنیا میں پھیل جائے. مولانا روم اپنی مثنوی میں ان درد کے اوپر چند اشعار لکھے ہیں. اس کا مفہوم, اس کا معنی یہ ہے, درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے تاکہ تو تنہائی میں خدا کو پکارے. اس لیے کہ درد اور رنج اور غموں کا بوجھ دنیا میں اس کے دوستوں کا حصہ ہے. بغیر درد کے پکارنا افسردگی ہے, درد کے ساتھ پکارنا دل ربائی کی وجہ سے ہے. دبے ہونٹوں آواز نکالنا مبدوع اور شرح کو یاد کرنا ہے. کہ رب العزت نے امتحان بہت لیا مسلمانوں کے ساتھ. جب سے اسلام آیا, جب سے خلفائے راشدین کی خلافت ختم ہوئی, بادشاہت آئی تو ظلم زیادتی مسلمانوں پہ ہونے لگا. ظالم بادشاہوں نے حضور کی اولاد کو, چمن کو بگاڑ دیا اور حضرت امام حسین حسین کو شہید کیا. ان کی اولاد پر بہت ظلم زیادتی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد در اولاد اماموں, بارہ امام آئے اور انہوں نے اسلام کو خوی کر کے گیا, شریعت کو قائم کر کے گیا, فقہ کو قائم کر کے گیا, علم کی وسیح کر کے گئے اور دنیا میں عرفان کو پھیلاتے گئے. عرفان کا معنی یہی ہے کہ اپنے نفس کو پہچانے اور اپنے سارے نفس کو پہچان کر دل دماغ پر اللہ کی حکومت کو قائم کرے. وہی بادشاہت ہے, وہی انسانیت ہے, وہی عزت ہے. اللہ تعالیٰ بے جان قوموں کے اندر جان ڈال دی. ایسے ایسے قوم دنیا میں تھے جن کا نام و نشان نہیں تھا, نہ ان کے پاس علم تھا, نہ ہنر تھا, نہ کپڑے تھے, نہ لتے تھے, وہ جانوروں کی طرح پہاڑوں میں رہتے تھے جان کے, اور کہیں بڑے بڑے اشدہوں کے اطراف وہ رہتے تھے. نہ ان کو زبان تھی, نہ ان کے اندر کوئی اخلاق تھی, نہ کوئی ہنر تھا. اسلام نے ان کو ایسے بنا دیا کہ وہ حاکم بن گئے, ان کے اندر سارے نیک خوبیاں آ گئے, سارا کمال آ گیا, اور جنگ میں بھی وہ فتح یاب ہوتے گئے. ملک در ملک میں لوگوں کے اندر بڑی بہیمیت تھی, بڑی ہی کفر تھا, بہت ہی بدنصیبیاں تھے ان کے اندر, بہت منحوسیں تھے. وہم و گمان کے وہ پیچھے بھاگ رہے تھے, علم نجوم کے پیچھے بھاگ رہے تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے, آسمان کے ستاروں کی پوجا کرتے تھے. نہ ان کے اندر ہوش تھا, نہ حواس تھا, اور ظالم بادشاہ ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا. رب العزت نے وہ لوگوں کو ان کے سارے دنیا کے اندر ان سارے اندھیرے پن کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا, اور سارے ملکوں میں اسلام کو پھیلا دیا. اسلام پھٹتے پھٹتے رشیا گیا, چائنا گیا, ملیشیا گیا, انڈونیشیا گیا, اور آج اسلام کا بولا بالا ہر ملک میں ہے. ہر ملک میں مسلمان فتح یاب ہے, اور ہر ملک میں وہاں اس نے اپنا مسند بچھایا ہے, اور وہاں مسجدیں قائم کی ہیں. کہا جاتا ہے کہ یورپ اور انگلینڈ میں سارے گرجائیں بند ہو چکی ہیں, اور وہاں کے سارے نصارہ نے یہ ان گرجاؤں مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے تاکہ وہ مسجد بنا دیں. جوخ در جوخ امریکہ یورپ میں مسلمان وہاں کے باشندے اسلام کی اہمیت دیکھ کر, اسلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ اسلام میں کلمہ گو ہو رہے ہیں. آج بھی ہو جی ابراہیم کا ایمان پیدا, آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے راہ میں جہد کرتے ہیں, جو اپنے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, میں ان کو مدد کرتا ہوں. جب وہ کہتا ہے کہ خدا جسے چاہے اس کو بادشاہت دیتا ہے, اور اسے چاہے اسے بادشاہ چھین لیتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کفار کو بادشاہ بنا دے, لیکن جب قوم ظالم جابر ہو جاتی ہے تو وہ کسی ایک ظالم بادشاہ کو بٹھا دیتا ہے تاکہ قوم کو ٹھیک کر دے. قوم بھی اسی وقت پر اپنے گناہوں کو توبہ کرتی ہے کہ جب ظالم بادشاہ ان کے اوپر ظلم کرتا ہے. برائیاں بڑھنے لگتی ہیں تو قوم کمزور ہو جاتی ہے, اور اس وقت پر برا شخص حاوی ہو جاتا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ ایک سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان امانت داری سے جب انہوں نے کام کیا, شجاعت سے کام کیا, دیانت داری سے کام کیا, تو حکومت ان کے پیروں پر گر گئی. حیدر علی شاہ, فتح محمد ایک معمولی ان پڑھ تھے, سولجر تھے, سپاہی تھے. انہوں نے اتنی بہادری سے بادشاہ کی خدمت کی, میسور کے بادشاہ نسیم راجندر وڈیئر کی خدمت کی, کہ 50 سواروں کے انہوں نائک بنا دیے. پھر انہوں نے اتنی ہمت اور اتنی جوان مردی سے انہوں نے کام کیا, اور بادشاہ کے دشمنوں کو اتنا انہوں نے بھگایا, مراٹھوں کو مارا اور دور کیا, اور بادشاہ کی حفاظت کی, انصاف کیا, عدل کیا, اور نیکی پہ رہے, تو ان کو بنگلور کی جاگیر دے دی گئی, اور اس کے بعد بادشاہ خود ان کو ساری میسور کی حکومت عطا کر دی, اور حیدر علی فتح یاب ہو گئے, اور انہوں نے یہاں اپنی حکومت کو قائم کر کے اس حکومت کا نام انہوں نے خدا داد کے نام سے انہوں نے اپنی حکومت قائم کی, اور انگریز کے جیسے چال باز بادشاہ کے سواروں کو انہوں نے ان پر فتح یاب ہو گئے. انہوں نے سلطنت خدا داد قائم کی. آج بھی کئی ایسے غریب لوگ ہیں ہمارے شہر اور ملک میں کہ ان کو ان کے باپ دادا بہت غریب تھے, لیکن انہوں نے امانت داری سے اتنا کام کیا کہ آج فی زمانے میں وہ سب سے بڑے مالدار کروڑ پتی ہو چکے ہیں. اگر دنیا آج ہندوستان کا سب سے بڑا کارخانہ جو کمپیوٹر کا لگایا ہوا ہے اس کا مالدار مسلمان ہے, کروڑہ روپے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی ہے. ان کی ذاتی زندگی اگر تم دیکھتے ہیں تو بڑی مخلصی ہو, آج اسی کے ساتھ وہ زندگی امانت داری دیانت داری سے کرتے ہیں. اس شہر بنگلور میں اتنے بڑے بڑے بلڈرز جو آ گئے ہیں, ان کے باپ دادا بہت غریب تھے, لیکن انہوں نے ہمت اور متانت و سنجیدگی اور اخلاق کے ساتھ انہوں نے اپنی کاروبار کو چلایا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کروڑ پتی بنا دیا ہے, اور جس کے وجہ سے ہمارے ملک میں بہت ہی شہر کے لوگوں کو بہت ہی فائدہ ہو گیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ عرب بہت غریب تھی, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی دولت دی, اتنی دولت آج دی ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بڑے مالدار اگر دنیا میں ہیں تو عرب خوب ہیں, عرب ملک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت بھی دی ہے, اور ان کے یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو جو غیر اقوام نے آزادی کے بعد اتنا ظلم زیادتی کیا, تو سارے مسلمان نوجوان وہاں گئے اور عرب ملکوں کی مدد سے آج ہر گھرے گھر میں آج مسلمانوں کے اندر خوشی ہے اور راحت و چین پہنچا ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کریں, اور ہم ایک دوسرے ہمدردی کے ساتھ زندگی گزاریں, ایک دوسرے کے اندر ایسے اخلاق پیدا کر دیں کہ غیر اقوام ہمارے سے متاثر ہو جائے. ہمارے اندر جو برے لوگ ہیں ان کو توفیق کی طرف بلائیں, جو چالباز ہیں, مکار ہیں, دھوکے باز ہیں, فریبی ہیں, جو لچے ہیں, روڑی ہیں, جو رنڈی بازی کرتے ہیں, جو اسمگلنگ کرتے ہیں, جو افیم اور گانجا بیچتے ہیں, ان کو سب ہدایت کی طرف لائیں اور ان کو بتائیں کہ کام سے تمہارا نقصان ہے, اللہ تعالیٰ تم کے اوپر ظلم عذاب اتارے گا. کافر کون ہے؟ کافر وہی ہیں جو خدا کے حکموں کو نہیں مانتے اور من مانے برائی کرتے ہیں, اور لوگوں اور سارے کائنات کے اندر انہوں اتنا فساد کرتے ہیں کہ سارے کائنات کے نیکیاں مٹنے لگتے ہیں, اور برائی اس کے وجہ سے مسلمان بھی اس میں تباہ ہو سکتے ہیں. معاشرہ خراب ہوتا ہے, انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے, ایکالوجی خراب ہوتی ہے, موسم خراب ہوتا ہے. لہذا مسلمانوں کی زندگی اتنی پاک صاف ہونی چاہیے کہ وہ دنیا میں ایک مثال بن کر رہ جائیں. مسلمان وہ ہے جو سارے خدا کے حکموں پر اپنے پر وارد کر لیتا ہے. خدا رب العزت فرماتا ہے اپنے پاک کلام اللہ میں, بارہا بتایا ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا, اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. پھر فرماتا ہے, مومنوں, جب تک تم ان چیزوں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں صرف نہ کرو گے, نیکی حاصل نہ کر سکو گے, اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے. اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں, اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں, اور جس نے خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے راستے پر لگا. اور مومنوں, خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے, اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا. یہ سارے آیتیں آل عمران کے ہم نے پڑھ کر سنائی, آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. پھر فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت 102, اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا, اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے, اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا. اسی طرح خدا تم کو اپنے آیتوں کھول کھول کر سنایا کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. پھر اللہ فرماتا ہے, اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کے حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے, اور یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں. پھر فرماتا ہے, مومنوں, جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئی تم ان سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو, خدا پر ایمان رکھتے ہو, اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت اچھا ہوتا, ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے اور اکثر نافرمان. پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد خدا کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے, اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اور پھر فرماتا ہے, یہ جو مال دنیا کی زندگی